بر دیگه درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحوم سید ہدایت حسین رضوی ول سید مہدی حسین رضوی کے لیے اور تمام علماء اور عرفاء فقہا شہداء اور آپ کے ہمارے مرحومین ان سب کو بھی اس کے ثواب میں شامل فرمائیں گا. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل
على محمد محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت و مودت نصیب فرمائی ہے, اور شاید سب سے اہم یہ کہ سید الشہداء کی اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی راہ میں نصرت اور شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے اصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو ایک جامع اور کامل فکر بنا کر ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا, اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ایک جامع فکر ہے, ایک کامل فکر ہے, تو خود بخود اس سے بہت سارے نتائج ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل تشبیہ دیتے ہوئے اگر آپ کسی سسٹم کے بارے میں کہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں, اور اگر سسٹم کچھ ایسا ہو کہ اس کے اندر آپ نہ کہہ سکیں کہ پرفیکٹ سسٹم ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہوں گے. اگر کوئی سسٹم پرفیکٹ سسٹم ہوگا تو پھر آپ کو اس کو مزید چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو صرف یوٹیلائز کرنے کی دیر ہوگی. لیکن اگر وہ پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس کے اندر چینج بھی لائیں گے, اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں گے, اور ممکن ہے آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس ہوں کہ پتہ نہیں آپ کے لیے یہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے. تو خدا متعال نے شاید ان تمام شبہات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے بارے میں کامل ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اور جو دین کامل ہے تو پھر خود بخود اس کے کچھ تقاضے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے ساتھ اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس کے اوپر یہ آرائز پیش کرنے ہیں آئندہ چند مجالس میں, اور ان سب سے پہلے چند نکات جو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں ان کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جہاں کہیں ہم پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہاں چند نکات عرض کیا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہاں پر پہلی دفعہ تو نہیں ہے, کئی دفعہ حاضر ہو چکے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ یہاں پر ایسے موجود ہوتے ہیں ہر جگہ ہی تقریباً, جب وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں, اور وہ کسی تعجب میں نہ رہ جائیں اس خاطر ہم چند نکات پہلے سے عرض کر دیا کرتے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے اس میں ایک نقطے کا اور اضافہ کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور ان نکات کو بیان کرنے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا چونکہ کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معمولاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو دنیا میں آج کل رائج مروجہ خطابت کا طریقہ کار ہے اس سے تھوڑا سا گریز کریں. تو وہ جو مروجہ طریقہ کار ہے خطابت کا اس کے اندر داخل نہیں ہوتے, اور شروع ہی سے لوگوں سے عرض کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں خطابت نہیں آتی ہے, نہ ہم خطابت کریں گے, نہ ہم نے سیکھی ہے, نہ ہمارا ارادہ ہے. جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ چند نکات اہل بیت کی تعلیمات سے اختیار کیے جائیں, انتخاب کیے جائیں, اور سادہ اور سلیس زبان میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں. اس میں جو دوست احباب, ظاہر ہے کہ آپ لوگ سینٹر کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی آپ لوگوں کی وابستگیاں اور آپ لوگوں کی وفاداریاں سینٹر سے ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہیں, تو اب جن کی اس طرح کی وفاداریاں ہوتی ہیں پھر اگر ان کو وہ سننے کو نہ ملے جس کا ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو سخت مشکل میں پھنس جاتے ہیں. ایک طرف سے وفاداری کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس سینٹر میں آپ آتے تھے وہیں آپ آتے رہیں, پھر دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں نہ مل رہا ہو جو آپ سننا چاہتے ہوں, تو پھر اب کیا کریں. تو ان لوگوں سے ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب غلطی گویا ہو گئی, جو کچھ بھی ہو گئی ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں آتا ہے, تو ہم خطابت جو مروجہ طریقہ کار ہے وہ نہیں کر پائیں گے. ہاں جو ہمیں آتا ہے وہ ضرور کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے. یہ پہلا نقطہ تھا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس میں دوسرا نقطہ بہت تیزی سے یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ لگایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین گزشتہ چند سالوں میں تمام تر مشکلات کے باوجود بہرحال دینی محافل اور دینی, جس کو آپ لوگ گیدرنگز تعبیر کر سکتے ہیں, اس میں دنیا بھر میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ کمی نہیں ہو رہی بلکہ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور مغربی دنیا میں یہ اضافہ آپ کے اور میرے سامنے بہت اچھی طرح واضح ہے. زیادہ میں آپ کے اوپر تبصرہ سینٹرز کے حوالے سے نہ کروں ورنہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں, لیکن بہرحال مغربی دنیا میں جس چیز میں ہم بڑھ رہے ہیں کم سے کم وہ سینٹرز کی تعداد تو ہے ہی, باقی یہ ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے, تو ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن ایک بات ہم نے دیکھی کہ ہماری جو گھنٹے جو ہم دین کے نام پہ دے رہے ہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں, لیکن عمل کی دنیا میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اتنا تیزی سے نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے, بہتری ہے الحمدللہ رب العالمین, لیکن اس تیزی سے نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ جو ہم ڈھونڈ پائے وہ یہ ہے کہ شاید ہماری مجالس کے اندر عمل پر اصرار اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہنے پر اور علم کے اوپر اصرار ہے. تو دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم جہاں کہیں بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہاں یہ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمل کیسے ہوگا, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسائنمنٹ ٹائپ کا عرض کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ جب یہاں تک تشریف لائے ہیں, آپ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ عمل کی دنیا میں کچھ کام ضرور کیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ صرف ثواب کی حد میں نہ ہو بلکہ زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف مزید بڑھنے کی صورت میں ہو, ان کے قرب میں اضافے کی صورت میں ہو انشاءاللہ تعالی. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. اور تیسرا پوائنٹ بھی بہت سادہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بیانات کے باوجود چونکہ پروڈکٹیوٹی کم ہے, نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے, ہے الحمدللہ بہت اچھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ پروڈکٹیوٹی کم ہے تو اس کا ایک سبب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوتے, یعنی ہم دوسرے فرقوں کو سنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, دوسری آئیڈیالوجیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اچھا, معمولاً ان لوگوں کا کوئی نمائندہ یہاں پر نہیں ہوتا, نہ وہ لوگ ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے, نہ انہوں نے بعد میں ہی ہم سے سننا ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں ہوتا. بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر پہ اونچی آواز میں جا رہا ہو تو کان بھی بند کر لیتے ہیں کہ کہیں سنائی دینے کو نہ مل جائے کہیں. تو ہم لوگ ان لوگوں کو سناتے رہتے ہیں جنہوں نے نہ سننا ہے نہ وہ یہاں پر ہیں, اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی زیادہ باتیں ہم لوگ نہیں کرتے. تو ہم نے دیکھا یہ تو نیٹ لاس ہو گیا, جن کو ہم سنا رہے ہیں وہ سن نہیں رہے, اور جو سننے کے لیے تیار ہیں ان کو ہم بتا نہیں رہے. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم دوسرے لوگوں کو بالکل نہیں سنائیں گے, وہی بتائیں گے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کام آئے گا. تو وہ جو دوسرے لوگوں کی طرف اشارے اور کنائے ہوتے ہیں اس سے ہم بالکل گریز کریں گے اور آپ ہی کی خدمت میں عرائض پیش کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے کام آ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک آخری بات ہے وہ آج کے حوالے سے, وہ یہ کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں شاید یہ تجربہ کیا ہو کہ آپ مثال کے طور پر تقریباً 30 گھنٹے سفر میں رہے ہوں اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا ہو کہ مجلس پڑھ لیں. آپ نے یہ تجربہ نہیں کیا ہوگا, ہمیں یہ تجربے کرنے پڑ جاتے ہیں, اور آج ایسا ہی ایک دن ہے. تو آپ ہماری حالت سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہوگی. بس یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ نے درود پڑھی, ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ بعد لوگ فاتحہ نہ اعلان کروا دیں. بہرحال میری حالت جو کچھ بھی آپ سمجھ ہی رہے ہیں, میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ جو آج آپ کا ظاہر ویکینڈ بھی ہے اور آپ لوگ تشریف بھی لائے ہیں تو آپ اس سے استفادہ کر سکیں, اور انشاءاللہ پھر کل زیادہ بہتر طریقے سے فریش ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے, جب خدا متعال نے کہا کہ بھئی یہ دین کامل ہے, اور کامل ہونے کا مطلب ہم یہ لیں کہ یہ پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پرفیکٹ سسٹم کے اندر ہوتا کیا ہے, اور اگر کوئی سسٹم کمپلیکیٹڈ بھی ہو اپنی پرفیکشن کے ساتھ تو اس کے بعد پھر اس کے اندر کیا نتائج ہوتے ہیں. وہ ایک سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کسی انتہائی کمپلیکیٹڈ سسٹم کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ اس کے لیے ٹرینڈ نہ ہوں اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ یہ کام کر کے دکھائیں, تو عقل مندی اس وقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً اس بات کا اعتراف کر لے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. اور اس کی مثالیں بہت زیادہ دی جاتی ہیں. ایک سادہ سی مثال یہ دی جاتی ہے کہ یہ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں اس میں تو خیر 400-500 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ, یہ جو اوشن لائنرز ہوتے ہیں ان کے اندر کئی ہزار لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو مثلاً اگر آپ اس کے لیے ٹرینڈ نہ ہوں اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی آپ یہ ایک اوشن لائنر لیجئے اور اس پورٹ سے نکال کر پیسیفک اوشن ہوتے ہوئے کہیں اور لے جائیے, تو آپ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اور میں اگر عقل مند ہوئے تو ہم فوراً یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. سامنے والا اگر آپ کی قابلیت پر اصرار بھی کرے تب بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ نہ صرف آپ کی جان خطرے میں ہے بلکہ کئی ہزار لوگوں کی جان خطرے میں ہے. تو میں اس مثال کو دیکھتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی دین کی کشتی آپ کو پکڑانے کی کوشش کرے, یہ جو اوشین لائنر ہوگا اس میں صرف چند ہزار لوگ سوار ہوں گے, خدا نہ کرے اس کو کچھ ہوا بھی تو چند ہزار لوگوں کی جان جائے گی, لیکن اگر خدا نہ کرے آپ نے دین کے نام پر کوئی غلطی کر ڈالی تو اب چند ہزار لوگوں کی صرف جان نہیں جائے گی بلکہ لاکھوں لوگوں کا ایمان جائے گا. جان صرف 50-60 سال کی زندگی کو متاثر کرتی ہے, لیکن ایمان ابدی زندگی کو متاثر کرتا ہے. تو یہ جو دین کا معاملہ ہوتا ہے انتہائی سنگین ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم اور آپ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ جس چیز کے لیے ہم ٹرینڈ نہ ہوں اس کو ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے آپ جو دین کو اوپر عمل کرنے والے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی سسٹم کے سامنے ہوں تو آپ اپنی مرضی سے اس سے سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ میں لے لیتا ہوں اور یہ میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ایسی ایک صورتحال ہوتی ہے, لیکن معمولاً ہمیں دین کو عمل میں لانے میں لوگوں کے رویے نظر آتے ہیں, کچھ بیہیویئرز نظر آتے ہیں, اور وہ جو بیہیویئرز ہیں وہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ہیں. تو میں تین قسم کے بیہیویئرز آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا, اور آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ ان کو سنتے ہوئے کچھ تو یہ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہمارے ہاں کیا زیادہ رائج ہے, اور یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ کا والا حصہ کون سا ہے, آپ کا والا حصہ کون سا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بیہیویئر, ایک بیہیویئر ٹریڈیشنل بیہیویئر ہے, رسم و رواج پر مبنی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم, کوئی قبیلہ, کوئی گروہ دین پر عمل کرتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ کو عمل ملاتا ہے, اور وہ اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ روایتی طور پر جو کچھ ہوا ہے وہی کرنا ہے, جو کچھ روایتی طور پر ہوا ہے وہی کرنا ہے. اب یہ رویہ ایک لحاظ سے بہت فائدہ مند ہوتا ہے, اور یہ اس لحاظ سے فائدہ مند ہوتا ہے کہ دین لوگوں کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتا, کھلونا نہیں بنتا نعوذ باللہ تعالی, کہ جس کی جو مرضی آئی اس نے کرنا شروع کر دیا. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس وقت کے معاشرے کے اندر کس طریقے سے دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, کس طریقے سے دین کے بارے میں ہر روز نئے نئے احکام آ رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں یہ رویہ بہت کارآمد رویہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ٹریڈیشن کہہ رہی ہے وہی کر لیا جائے, اور ٹریڈیشن کا مطلب یہاں پہ سنت اور روایت ہے, جو روایت معاشرے میں چل رہی ہے اسی پر عمل کیا جائے. یہ ایک رویہ ہوتا ہے دین پر عمل کرنے کا. اچھا, میں نے عرض کیا کہ یہ رویہ کارآمد رویہ ہوتا ہے, اور اس رویے کے اندر دین کا بچاؤ بہت اچھے طریقے سے بعض جگہوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اس میں روایتی سنتی طریقے پہ اوپر اصرار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے بھائی. دیکھیے, ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی, پھر مرثیہ ہوا, پھر سلام, اور سلام اگر نہیں بھی ہوا تو مرثیہ تو پورا کیا گیا, اس سے پہلے پڑھا گیا, اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بیٹھے اور ممبر کے اوپر بیٹھنے کے جو آداب تھے ان کا خیال رکھا گیا, اور آپ جس ترتیب سے بیٹھے ہیں, جس طریقے سے بیٹھے ہیں, اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو بہرحال روایت کو فالو کیا جا رہا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کرنا غلط ہے کہ اگر کوئی انسان, کوئی معاشرہ, کوئی قوم, قبیلہ, گروہ دین پر عمل کرے ایک اسٹینڈرڈ لیتے ہوئے, جو روایت تھی وہی کرنا. تو ہم کہہ رہے ہیں کافی لحاظ سے صحیح ہے, اس میں کافی چیزیں بچ جاتی ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ گفتگو چل نکلی تھی, وہ یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ممبر پر ہی بیٹھا جائے. بعض لوگوں کے درمیان یہ گفتگو چل نکلی تھی کہ کیا ایسا بہتر نہیں ہے کہ مجلس کے دوران بھی ممبر کے بجائے مثال کے طور پر ہم میز اور کرسی پہ بیٹھے ہوں, پیچھے ایک پاور پوائنٹ کا پریزنٹیشن چل رہی ہو اور اس طرح سے مجلس کو کہا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس صورت میں یہ ہوگا کہ سیمینار تو ہو جائے گا, ورکشاپ تو ہو جائے گی, لیکن مجلس وہ نہیں ہو پائے گی. اور ہمیں اصرار تھا کہ مجلس ہی ہو, اور اس میں بہت پازیٹیو پوائنٹ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مجلس کا جو پیٹرن اس وقت آپ نے اختیار کیا ہوا ہے, یہ کم و بیش وہی ہے جو مولا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے اختیار کیا. بالکل اسی طرح جس طرح وہ مدینہ تشریف آوری سے پہلے شاعر کو بھیجتے ہیں کہ شاعر جا کر اعلان کرے, اور اس کے بعد خود تشریف فرما ہوتے ہیں. حتیٰ یہ جو بیان شروع ہوا آپ کے سامنے, اس میں پہلے خطبہ عربی میں پڑھا گیا, مختصر سا خطبہ عربی میں پڑھا گیا اور اس کے بعد بیان دیا گیا. یہ بھی وہ طریقہ کار ہے جو امام نے اختیار کیا تھا. تو اس ٹریڈیشن کو فالو کرنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں, بہت سارے فائدے ہیں, لیکن یہ کبھی کبھی چیلنجنگ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ معاملہ چیلنجنگ ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فرض کر لیجئے جو ٹریڈیشن تھی وہ کسی بھی وجہ سے غلط تھی جو چل نکلی تھی, اب کیا ہوگا؟ اگر سوسائٹی ٹریڈیشنلسٹ سوسائٹی ہو, سنتی روایتی طریقے پر عمل کرنے والی سوسائٹی ہو, اور پرابلم یہ ہو کہ پیچھے سے جو سنت چلی آ رہی ہو وہ کوئی غلط سنت ہو, کسی بھی وجہ سے چل گئی ہے, اب کیا ہوگا؟ اچھا, یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی بھی ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت زیادہ امکان ہے کہ اس طرح کی کوئی غلط سنت چل نکلے. وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسلام اپنی جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ کراس کرتا رہا ہے, اور جب یہ جغرافیائی سرحدوں کو کراس کرتا ہے تو اس میں نئی قومیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ جو نئی قومیں شامل ہوتی ہیں, یہ بعض اوقات اپنے کسی ٹریڈیشن کو لے کر داخل ہوتی ہیں. تو جب وہ اپنی ٹریڈیشن کو لے کر داخل ہوتے ہیں تو وہ ٹریڈیشن ان کے اندر چلتی رہتی ہے, اور وہ کیا ازیوم کر لیتے ہیں بعد میں کہ یہ ٹریڈیشن اسلام کی دیوی ٹریڈیشن تھی, جبکہ وہ اسلامسٹ نہیں ہوتی ہے, وہ ان کی قوم سے آئی تھی. اور یہ کام تقریباً ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے. تو اگر آپ مثلاً اسلام کے انوائرمنٹ کو ڈھونڈیں ایران کے اندر, تو آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی جو اسلام کے آغاز سے نہیں آئی تھیں, اس سے پہلے سے چل رہی تھیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ اسلامک انوائرمنٹ کو آپ جستجو کریں انڈیا کے اندر, تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ جو اسلام سے نہیں آئی تھیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے آئی تھیں. اور ہم یہ سمجھتے رہے ٹریڈیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے کہ یہ اسلام سے آئی تھیں. تو یہ جو روایتی طریقہ کار ہوتا ہے, سنتی طریقہ کار ہوتا ہے, یہ بہت مفید ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیفینڈ کر لی جاتی ہیں, جن کو شاید لوگ تبدیل کرنے کی کوشش کریں, لیکن میں نے عرض کر دیا اس میں خطرہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ پہلے یہ کون طے کرے گا کہ سنت کی اصالت کیا ہے, سنت اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انوائرمنٹس ایسے چیلنجنگ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو کسی ماڈرنائزیشن کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. اگر بہت زیادہ سنتی معاشرہ ہوا تو وہ جب چیلنج سامنے آئیں گے تب کیا ہوگا؟ اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کے ملک کے اندر ہی آپ جانتے ہیں کچھ ایسی سوسائٹیز بھی رہ رہی ہیں جنہوں نے ماڈرن لائف سے اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیا ہے. اور وہ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ سیل فونز استعمال نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے محلوں کے اندر گاڑیوں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, اور وہ اپنے ایجوکیشن کے معاملے کے اندر جو امریکہ کا رائج تعلیمی نظام ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. اچھا, وہ سب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ماڈرنائزڈ چیزیں ہیں جو ہماری سنت کے خلاف ہیں, ہم اس کو نہیں کریں گے. ظاہر عامش کمیونٹی اس کے اندر سر فہرست ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ کے مختلف جوئش کمیونٹیز ہیں جو اس طرح سے ایک زندگی گزار رہی ہیں. ہیزیٹک جوز اس کے لیے کافی شہرت رکھتے ہیں. لیکن یہ عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جبکہ ہم اس فکر کو اسلام کے حساب سے مناسب نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کے جوانوں کے اندر اس فکر پر باقی رہنے کا ریشو 80% سے زیادہ ہے، اور اتنا مضبوط ریشو ہمارے جوانوں کا بھی اپنے دین پر باقی رہنے کا نہیں ہے. ایز پر اسٹیٹسٹکس، مائگرینٹ کے اندر اگر دین ہے تو ان کے بچوں میں دین باقی رہے اس کا ریشو کم سے کم کینیڈا میں 40% کے قریب ہے، اور آمش کمیونٹی 80% شو کر رہی ہے. تو یہ بہت عجیب بات تھی، جبکہ ہم اس کو نیگیٹو لے رہے تھے کہ وہ لوگ ماڈرن چیلنجز کے مقابلے میں اڈاپٹ نہیں کر پا رہے تھے، اس کے باوجود ان کا ریشو زیادہ ہے. بہر تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو سوسائٹی ہوتی ہیں ان کے سامنے یہ دو پرابلمز آتی ہیں، وہ یہ کہ اگر سنت اصل نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اگر کچھ چیزیں چینج کرنے کے لیے ضروری تھیں تو کیا ہوگا. تو پھر ان کو کبھی نہ کہیں اپنا اصول توڑنا پڑتا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں اشارت عرض کرتا چلوں کہ جب 20th century کے شروع میں لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو رجسٹ کیا تھا کہ یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موسیقی کے آلات میں شمار ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو بھی رجسٹ کیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں. بہرحال اتنا کمپلیکیٹڈ نہ کروں آپ کے سامنے، یہ ایک رویہ ہو گیا دین پر عمل کرنے کا. اب آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ڈھونڈتے رہے گا کہ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں، اور مثال کے طور پر ہم کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. ایک اور طریقہ کار عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، اس کے بالکل مقابلے میں اسی میں رہتے ہوئے ایک پوائنٹ اور بھی عرض کر دوں، یہ جو ٹریڈیشنلسٹ بیہیویئر ہوتا ہے یہ حتیٰ بلڈنگز میں بھی آتا ہے، یہ بلڈنگز میں بھی آتا ہے، یہ آرکیٹیکٹ کے اندر بھی آئے گا کہ آرکیٹیکٹ جب سوچے گا تو ٹریڈیشنلسٹ طریقے سے سوچے گا یا کسی اور طریقے سے سوچے گا. تو اگر وہ ٹریڈیشنلسٹ آرکیٹیکٹ ہوا تو وہ بعض عمارت کے ایسے فیچرز کو محفوظ کرے گا جس کا اب کوئی آؤٹ پٹ باقی نہیں رہا ہے، پریکٹیکل آؤٹ پٹ باقی نہیں رہا ہے. مثال کے طور پر صرف ذہن کو استعمال کرنے کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے مطلب رد کرنا یا قبول کرنا نہیں ہے، وہ یہ کہ اب جب مسجدوں کی مینار بن رہے ہیں تو ان کی لاجک کیا ہے. گزشتہ زمانے میں مسجد کے میناروں کی ایک بہت واضح لاجک تھی کہ لوگ اونچائی پہ جا کر آواز دیں گے بہت تیز تو پھر لوگوں کو دور دور تک سنائی دے گی، اب میناروں کی لاجک کیا ہے. یا مثال کے طور پر گزشتہ زمانے میں جب مسجد کے ہال کے اوپر گنبد بناتے تھے تو اس کی ایک لاجک تھی، اور اس میں وینٹیلیشن بھی شامل تھی، ہوا کی ٹھنڈک عنصر بھی شامل تھا، ویدر کو کنٹرول کرنا گویا ان کا ڈیوائس تھا وہیں سے. لیکن اب جب کہ یہ سب کسی اور طریقے سے ہونا ہے، اب گنبد کی کیا لاجک ہے ہمارے پاس. تو اس طرح بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جو ٹریڈیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ہو رہا تھا وہ ہونا چاہیے، فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو. نقصانات کیا ہیں وہ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اور فائدے کیا ہیں وہ بھی تھوڑا بہت عرض کر دیا. اب دوسری اپروچ کے اوپر آ جاتے ہیں. اب ایک دوسری اپروچ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھو زمانہ بہت تبدیل ہو گیا ہے، جب دین آیا تھا تو لوگ جو ہے وہ جانوروں پہ سواری کر رہے تھے، اب جو دین آیا ہے، اب جس معاشرے میں ہم نے دین لے کے چلنا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرح زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تبدیلی بہت زیادہ آئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو اب تبدیل ہونا چاہیے. میں رکا اس لیے کہ آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہوں. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو یہ جو ماڈرن اپروچ ہوتی ہے اس کے اندر یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ بھائی چونکہ ماحول تبدیل ہو چکا ہے لہٰذا ہر چیز کو تبدیل ہو جانا چاہیے. اچھا، جب یہ ہر چیز کو تبدیل کرنے پر آتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی کس چیز کا کیا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، کیا اس کا بینیفٹ ہے، اس کے حساب سے تبدیل کیا جائے. لیکن مشکل یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں جن کو تبدیل نہیں ہونا تھا, ان کو تبدیل نہیں ہونا تھا. اچھا تبدیل کرنے والے کیوں تبدیل کر دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا لہذا ہم تبدیل کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دین میں جس نے بنانے کا حکم دیا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی ساری چیزیں تمہیں سمجھ میں بھی آئیں گی, بلکہ اس نے کہا تھا کہ بعض چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بس ہم خدا متعالیٰ جب وراثت کا قانون دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی, اور جب روح کے بارے میں سوال کا جواب دینے کو فرماتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو علم تمہیں دیا گیا ہے یہ بہت کم ہے. تو اگر دوسری اپروچ پہ جاتے ہیں جس میں ہر چیز کو چینج کرنا ہے چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بہت خطرناک اپروچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح سے عمل کرنے والوں نے اب تک ہمارے سامنے بہت غلطیاں دکھائی ہیں, بہت زیادہ غلطیاں دکھائی ہیں. آپ تصور کیجئے, دین نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ عورتوں کو وراثت میں حق ملنا چاہیے. تقریباً 1300 سال تک دنیا اس بات پر دین اسلام سے لڑتی رہی کہ آپ حق کیوں دے رہے ہیں. پھر 100 سال پہلے تقریباً مان لیا کہ حق دینا چاہیے, اور اب 100 سال سے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ آپ سارا کیوں نہیں دے رہے. صحیح. تو ہمیں انسانوں کی عقلوں پر اعتماد کے معاملے میں کچھ جگہوں پر بہت چیلنج نظر آ رہا ہے. وجہ کہ یہ پہلے کسی اور طرح سوچتے ہیں, بعد میں کسی اور طرح سوچتے ہیں, پہلے بھی دین کو نہیں مانتے تھے, بعد میں بھی دین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, اور دین مبین فرماتا ہے کہ نہیں, یہ وہ حکم نہیں ہے جس کے اندر تم اپنے عقل سے اس کو جج کر پاؤ. تو یہ جو ماڈرنائز اپروچ ہوتی ہے اس میں ہم ہر چیز کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو تبدیل کرتے ہیں اپنے عقل کے مطابق. اور میں نے عرض کیا کہ یہ اپروچ بعض جگہوں کے اوپر بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے, اور اسپیشلی عزیزان محترم ایک اور پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو جانتے سمجھتے بھی آپ کو 3 نسلیں 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. میں اس کی ایک مثال عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو اس وقت کا فیملی کی رہائش کا پیٹرن دنیا کے اندر ہے اس کو ایڈاپٹ کیے ہوئے مشکل سے 100 سال گزرا ہے. اور یہ نیا پیٹرن کیا ہے؟ نیا پیٹرن یہ ہے کہ ہم تقریباً فیملیز کو علیحدہ علیحدہ یونٹس کے طور پر دیکھ رہے ہیں, اور ان کے اندر جو لنک ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر آ گیا ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ بمشکل 100 سال کی صورتحال ہے, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اور جب یہ آیا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس کے اوپر کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ کتنا اچھا کام ہو گیا, لیکن اب آتے آتے 100 سال کے بعد بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوا ہے, ہمارے لنکس بہت کم ہو گئے ہیں, اور ان لنکس کے کم ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کی کمی کو سوسائٹی کے اندر احساس کر رہے ہیں. چائنا کی مثال بہترین ہے. چائنا نے ایک بچے کی پالیسی کو اختیار کیا تھا اپنے ریولوشن کے بعد جو 48 میں آیا تھا. بظاہر بہت سادہ سا کام تھا کہ ایک بچہ ہوگا, شاید انہوں نے اس وقت نہ سوچا ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس ایک بچے ہونے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب نہ کوئی چچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ خالہ ہوگی, اور نہ کوئی پھپھو ہوگی, کیونکہ ایک ہی ہوگا. دو ہوں گے تو چچا ہوگا نا, اور دو ہوں گے تو کوئی خالہ بنے گی. چائنیز نے بھی شاید یہ نہیں سوچا ہوگا جب انہوں نے امریکہ کیا تھا, لیکن 60 سال تک آتے آتے ان کو بہت اچھی طرح یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ کام بہت خطرناک ہو گیا ہے, اور اب انہوں نے بہرحال اس کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو 30 سال پر ایک نسل ہوتی ہے تقریباً. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن ٹائمز کی تیزی کے باوجود 2 نسلیں گزار کر ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ بات غلط ہو گئی ہے. صحیح. اب اگر آپ نے دین کے کسی حکم کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ماڈرنائزیشن کی وجہ سے تبدیل کر ڈالا, 2 نسلیں کم سے کم چاہیے ہوں گی اس کو سمجھنے میں کہ کیا ہوا ہے. جبکہ ایک بچے کی پالیسی بہت ویزیبل چینج تھا, بہت ویزیبل چینج تھا, اور دین میں ساری چیزیں اتنی ویزیبل نہیں ہیں. تو ممکن ہے کہ دو نسل سے بھی کہیں زیادہ لگ جائے اس بات کو سمجھنے میں کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو اعزان محترم, یہ ماڈرنائزیشن کی ایک اپروچ ہے. یہ دوسری اپروچ ہو گئی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تیسری اپروچ بھی عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تیسری اپروچ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ دین اصل ہے یا ہماری عقلیں اصل ہیں. یہ پہلے طے کر لیں, دین اصل ہے یا ہماری روایت اصل ہے, یہ پہلے طے کر لیں. دیکھیے دونوں اپروچز میں یہی کیا گیا تھا. جو ٹریڈیشنلس اپروچ تھی اس نے کہا تھا روایت اصل ہے, روایت پہ عمل ہوگا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں فائدہ مند ہیں لیکن کچھ چیزیں کافی زیادہ نقصان دہ بھی. اور جو ماڈرنائزیشن کی اپروچ تھی اس نے کہا کہ جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم کریں گے اور جو سمجھ میں نہیں آئے گا اسے ہم تبدیل کر دیں گے. تو ان دونوں میں, ایک میں روایت اصل ہے اور ایک میں ہماری عقل, یا کہیے ہماری فہم, ہماری انڈرسٹینڈنگ, وہ اصل ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ تیسری اپروچ یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ روایت اصل ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ اصل ہے یا دین اصل ہے, کیا چیز اصل ہے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا, تیسری اپروچ یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز اصل نہیں ہے, صرف دین اصل ہے, دین اصل ہے, تو آپ کسی بھی چیز کو لینے میں یا چھوڑنے میں نہ ٹریڈیشن کا سہارا لیں نہ ماڈرنائزیشن کا سہارا لیں. آپ صرف اس بات کو پہلے ثابت کریں یہ دین میں تھا یا نہیں تھا. اگر دین تھا اور ہم نے نہیں کیا ہے تو اب لے لیں گے, کوئی بات نہیں. دین میں تھا, ہمارے اجداد نے نہیں کیا, ہمارے محلے نے نہیں کیا, ہمارے قبیلے اور قوم نے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, ہم لے لیں گے کیونکہ دین میں تھا. اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ دین میں تھا اور اب ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ دین میں تھا, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تیسری اپروچ بظاہر وہ لگتی ہے کہ جو دین نے ہم سے مانگی ہے کہ تمہاری روایت اصل نہیں ہے, تمہاری عقلیں اصل نہیں ہیں, اور ان سب کے اوپر ہمارے پاس روایات موجود ہیں. مثلا قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں آپ کو مل جائیں گی جس میں خدا نے متعال یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کفار سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا یا الفینا علیہ آباء, ہم نے اس کے اوپر اپنے والدین کو پایا ہے. دین کہتا ہے یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے. یا مثال کے طور پر کہیں پر یہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ان دین اللہ لا یصاب بالعقول, اہل بیت نے فرمایا دین خدا صرف عقلوں پہ سہارے کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا, دین کے لیے دین کی پیروی ضروری ہوتی ہے. تو اعزان محترم, جو ہماری اوپینین بن رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نہ روایت اصل ہے نہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اصل ہے, صرف ایک چیز اصل ہے, وہ دین خدا ہے. اس کو اگر آپ نے ثابت کر لیا کہ دین خدا ہے تو آپ کو اور مجھے لے لینا چاہیے, چاہے ہمارے اجداد نے نہ لیا ہو. اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ دین خدا نہیں ہے تو ہم اس کو ترک کر دیں گے, چاہے ہمارے اجداد نے کر دیا ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لیکن کیا یہاں تک آتے آتے معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں, معاملہ حل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک اور بہت بڑا سوال آ گیا. اگر آپ کو صرف ٹریڈیشن پہ عمل کرنا تھا یہ کام بہت ہی آسان تھا. صرف اپنے والدین سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے بچپنے سے کیا ہو رہا تھا, کرنا شروع کر دیجئے, بہت ہی آسان کام. آپ کے محلے کے اندر, آپ کے علاقے کے اندر کچھ بزرگ ہوں گے, جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں دین کے اوپر کوشچن آئے کسی بزرگ سے پوچھ لیجئے آپ کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا. اور آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا کہ جواب میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا, بلکہ ہمارے ہاں کو ہماری ہاں ایک خاص تلفظ کے ساتھ کہا جاتا ہے. وہ ہم نے کہا کہ یہ جملہ بہت زیادہ مناسب دین کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل بیت کا گھر نہیں ہے. اگر یہ ہمارے ہاں خانے اہل بیت ہوتا تو پھر یہ بات بالکل صحیح تھی کہ ہمارے ہاں جو ہوتا تھا وہی ہوگا، لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں ہے.
نعرہ صلوات
تو اگر آپ ٹریڈیشنل اپروچ پر ہیں تو کام بہت آسان ہے، صرف یہ پوچھ لیجئے کیا ہوتا تھا، جو ہوتا تھا کر ڈالیے، معاملہ ختم ہو گیا. میں ایک دفعہ، مجھے ایک صفحہ کوئی صاحب لے کے جا رہے تھے مجلس سے واپسی پر گھر، تو میں نے ان سے، انہوں نے کچھ باتیں چھیڑیں جو بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ان صاحبزادے کے ذہن میں معاملات کس حد تک کلیئر ہیں، ان سے پوچھا کہ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو کس مذہب اور کس فرقے میں رکھنا چاہیں گے. تو ان کا جواب بہت عجیب تھا، کاش وہ کچھ اور جواب دیتے تو بہت اچھا ہوتا. انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے بابا سے پوچھ کے بتاؤں گا. ابھی وحشتناک جواب ہے کہ بھئی آیا دین کو طے کرنے کے لیے میں اپنے بابا سے پوچھوں گا، تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جواب ہے. صحیح، اور یہ جواب بہت خطرناک ہے. البتہ یہ ہے بہت آسان، چونکہ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہوتا تھا، معاملہ ختم ہو گیا. میں نے عرض کیا یہ ٹریڈیشنل اپروچ کا جواب ہے، یہ کام آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، وہ جو ماڈرنائزیشن کا جواب ہے وہ بھی بہت آسان ہے. وہ ایک جملہ بولے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور مجھے سمجھ میں نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کا دین تھا یا نہیں تھا، چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو دونوں اپروچز میں سوال کا جواب بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن تیسری اپروچ میں ایک بہت بڑی مشکل آتی ہے. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ دین تھا یا نہیں تھا؟ ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اگر آپ پہلی اپروچ پہ عمل کریں گے، کچھ زیادہ ایکسپرٹیز نہیں چاہیے، ایک چھوٹا موٹا ہسٹری جاننے والا بھی آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو دوسری اپروچ چاہیے، تب تو پھر وہ ہسٹورین بھی نہیں چاہیے آپ کو، کوئی بھی کھڑے ہو کر آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر آپ تیسری اپروچ پہ جائیں گے تو پھر آپ کو دین کو سمجھنے والا ایک ایکسپرٹ چاہیے ہوگا، جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ دین ہے یا یہ دین نہیں ہے. اچھا، یہ بہت مشکل کام ہے. ساری مشکل یہاں پر ہے. اب جو ہم لوگوں کے ساتھ ڈائلما ہے، آپ لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ جو ڈائلما ہے وہ یہ کہ ہم دین کے نام پر پوری دنیا میں مختلف کمیونٹیز بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ایدر ٹریڈیشنلسٹ اور ماڈرنسٹ، لیکن بہت کم کوئی اصالت دین کے اوپر. کیوں ہم نے ایسا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے مختلف خطوں کے اندر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے پہلا کام بہت آسان تھا. وہ کیا؟ جو ہوتا تھا وہی ہوگا. وہ بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے تھے، اور انہوں نے اس کام کو کر لیا. کچھ لوگوں نے ماڈرنائز اپروچ کو لیا، لیکن تیسرے کو کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ جہاں کہیں بھی پہنچے تھے، پہنچ تو گئے تھے، لیکن دین کا جاننے والا بھی پہنچ پایا ہو یا انہوں نے پہنچایا ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. اب اس کا ایک عجیب و غریب نتیجہ ہوا ہے، جو اگر آپ تھوڑا سا دنیا میں ٹریولنگ کریں اپنی کمیونٹیز کے اندر، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی سابقہ زمانے میں جس سال میں بنی تھی، وہ وہیں پر فریزر میں بیٹھی ہے، وہ اسی کے فریزر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے سینٹرل یورپ میں بعض کمیونٹیز کو ارلی 70s کے فریزر میں دیکھا ہے، اور امریکہ کے اندر بعض کمیونٹیز کو 90s کے فریزر میں بیٹھا دیکھا ہے. اور یہ وہی اپروچ تھی، ٹریڈیشنلسٹ اپروچ، اور ان کے لیے اس پر عمل کرنا سب سے آسان اور سب سے زیادہ محفوظ کام تھا، اپنی دانش میں اپنے دین کو بچانے کے لیے. بس کیا، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اس کی اپنی پرابلمز ہیں، اس سے دین حل ہونے والا نہیں ہے. جو حل ہونے کا طریقہ کار ہوگا وہ صرف ایک ہی ہوگا، وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا دین کا جاننے والا ہو, اور ظاہر ہے اس کے اندر بھی بہت چھانٹ پھٹک کی ضرورت ہے, چونکہ جو مال قیمتی ہوتا ہے اس کی دو نمبر بہت بنتی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کوئی مال قیمتی نہ ہو تو اس کی دو نمبر کہاں بنتی ہے, لیکن جو قیمتی ہوتا ہے اسی کی دو نمبر بہت زیادہ بنتی ہیں. تو بہت چھانٹ پھٹک کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ دین کا ماہر, دین کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے. تو یہ تیسری اپروچ ہے جو ہمیں دین کے کامل ہونے کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر دین کامل ہے اور پرفیکٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے تو صرف ایک ہی راستہ چلے گا, آپ اسے مت چھیڑیں, جیسا ہے ویسا ہی لے لیں, ورنہ کام بہت خراب ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اوشن لائنر کی مثال دی تھی. اگر میں آپ کو, میرے جیسے آدمی کو جس کے کمپیوٹر سائنسز کے اندر کوئی سابقہ نہیں ہے, اس کو کھڑا کر دیا جائے دنیا کے سب سے پاورفل کمپیوٹر کے سامنے اور اس سے کہا جائے کہ آپ اس کی پروگرامنگ کر ڈالیں, تو جو میں کروں گا اس کے ساتھ وہ ہمارے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں دین کے ساتھ, ایسی چھانٹ پھٹک کر رہے ہیں اور ایسی کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں کہ دین کے پرفیکٹ ہونے سے اس کا کوئی آئیڈیا میچ نہیں کر رہا. پرفیکٹ ہونے پہ صرف ایک آئیڈیا میچ کرتا ہے, جیسا ہے ویسے ہی لے لو, کیونکہ یہ پرفیکٹ ہے. اگر آپ نے کانٹ چھانٹ کی اس کے اندر تو یہ سسٹم خراب ہو جائے گا, اور پریکٹیکلی ایسے ہی ہو گیا. اب مجھے جو اگلے چند دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی اصالت کو سمجھتے ہوئے کیا کریں کہ دین پر عمل ہو سکے, اس کو میں ایک اور طریقے سے بھی عرض کروں گا. پہلے تو اسی جملے کو تھوڑا سا بیان کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ظاہر موضوع کو ہم نے اتنا کمپلیکیشن میں نہیں ڈالنا ہے کہ بعد میں کوئی اور مشکل ہوا ہمارے لیے. تو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دین سمجھ میں آ جائے, اور تھوڑا سا دین کا اب یہاں پر ٹرسٹ ہے, میکینزم سمجھ میں آ جائے. ایک دفعہ ہمیں احکام سمجھ میں آتے ہیں لیکن میکینزم سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہمیں تھوڑا بہت دین کا میکینزم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم بہت اچھی طرح یہ سمجھ پائیں گے کہ دین پہ عمل کیسے ہوگا, ورنہ شاید ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے اور بہت ساری مشکلات آتی رہیں گی. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا, اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بہت دیکھا ہوگا جو دین کے بہت سارے احکام پر عمل کر رہے ہیں لیکن اپنے اندر ترقی کا احساس نہیں پا رہے. دین پہ عمل کر رہے ہیں اور دین کے احکام پر عمل کر رہے ہیں, لیکن اگر خود ان سے پوچھا جائے کہ دین پر اور اس کے احکام پر اتنے سال عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا ترقی پائی ہے, کیا ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, تو ظاہر ہے کہ بتانے کو تو شاید انسان نہیں بتائے گا کسی کو, لیکن وہ اپنے اندر بعض اوقات فیل کرتا ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ جو دین سے نصیب ہونا چاہیے تھا وہ ڈیولپمنٹ سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ اگر میں کسی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہوں اور وہاں 6 سال کوئی کورس کرتا ہوں تو میں اس کی ڈیولپمنٹ کو اپنے اندر فیل کر پاتا ہوں. میں اگر کسی اسکل کو سیکھنے پہ جاتا ہوں اور اسکل سیکھنے پر 6 سال لگاتا ہوں تو اس کی ڈیولپمنٹ کو اپنے اندر فیل کر پاتا ہوں, اور بعض اوقات میں 20 سال دین پہ لگاتا ہوں اور اس کی ڈیولپمنٹ کو فیل نہیں کر پا رہا. یہ جو خطرناک صورتحال ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹائم دین پر لگایا گیا ہے وہ دین کے گہرے شعور کے ساتھ نہیں لگایا گیا ہے, دین کے ظاہری شعور کے ساتھ لگایا گیا ہے. اور اگر دین کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہوئے شاید اس سے کم ٹائم لگایا جاتا تو زیادہ فائدہ دے دیتا. تو اب ہماری جو کوشش ہوگی اگلے چند مجالس کے اندر آپ کے سامنے وہ یہ ہوگی کہ ہم ان بیسکس کی انڈرسٹینڈنگ کو مضبوط کریں کہ دین کو کس انداز سے دیکھیں مختلف سیگمنٹس کے اندر, کہ دین ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو. اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں تھوڑے سے پریکٹیکل پوائنٹس بھی عرض کریں گے کہ بھئی ایک دفعہ ہم یہ بتائیں گے تھیوریٹیکلی کہ یہ جو سیگمنٹ تھا دین کا اس کو کیسے ڈیل ہونا چاہیے تھا, پھر دو چار پریکٹیکل ٹپس آپ کے پاس ہوں کہ پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ اب اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. میں اس کی مثال کو اور پریسائز کرتا ہوں. مثال نماز کے اندر ہے. وہ یہ کہ بھئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 20-25 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور ہر روز یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے, ہر دفعہ یہ کہہ کے پڑھتا ہے کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ میں خدا سے تھوڑا اور نزدیک ہو جاؤں, لیکن وہ جج نہیں کر پا رہا کہ میں نزدیک ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں. اب یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ ایک آدمی 20-25 سال کوئی پریکٹس کرے اور ہر دفعہ پریکٹس کرتے ہوئے اس کا کوئی گول سیٹ کرے اور 25 سال بعد وہ یہ جج نہ کر سکے کہ گول اچیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور کچھ میں تو یقیناً یہ طے شدہ بات ہے کہ گول اچیو نہیں ہوا ہے. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ دین کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ عزیزان محترم بہت سادہ سی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ٹریڈیشنلی سوسائٹی بنانی ہو بغیر پروڈکٹیوٹی کے دین چلتا رہتا ہے, لیکن اگر ٹریڈیشنلی سوسائٹی سے ہٹ رہے ہوں لوگ تو پھر صرف ایک صورت میں دین چلتا ہے کہ پروڈکٹیو ہو ورنہ ختم ہو جاتا ہے. ٹریڈیشنلی سوسائٹی کی خوبی یہ ہوتی ہے دین کو ڈوبنے نہیں دیتا, چلاتا رہتا ہے چاہے فائدہ دے چاہے فائدہ نہ دے. دیکھیے 3000 کے قریب سال ہو گئے ایک دین کو آبسلیٹ ہوئے ہوئے, ابھی تک چل رہا ہے, اور 2000 سال ہو گئے ایک اور دین کو آبسلیٹ ہوئے ہوئے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور یہ سب ٹریڈیشنلزم کی وجہ سے چل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہو, ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کے ساتھ بھی یہی ہو جائے. چونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ماڈرنائزیشن کی لہر تیزی سے آتی ہے تو ٹریڈیشنلسٹ دین باقی نہیں بچتے. اور بہترین مثال وہ دین ہے جو 2000 سال پہلے آیا تھا, 1500 سال پہلے آبسلیٹ ہوا, ٹریڈیشنلزم کے نام پہ چلتا رہا اور اس سینچری میں اب غائب ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ تقریباً 1300 سال تک ٹریڈیشن کے نام پہ چلا ہے, اب غائب ہو رہا ہے. تو احسان محترم بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ کہیں دین اسلام کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. تو ہم کل سے جو کام کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ اسلام کے مختلف احکام میں اس کے میکانزم کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں گے, اور کچھ ایسے پریکٹیکل پوائنٹس آپ کے پاس ہوں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ بھئی یہ جو میکانزم ہے وہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اور اگر آپ نے کروانا ہے تو اس کو کیسے کام کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہوا ہے, اور امام حسین کے نام پر جمع ہونے کی سعادت نصیب کی ہے. بحمداللہ رب العالمین لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت سید الشہداء کے عشق اور محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں, اور ان میں